بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله. يسبي على رسالة شرح كدرس جاريه، اور ہم بات کر رہے تھے اہل سنت اور جماعت کے شرعی ناموں کے تعلق سے، وہ کون سے نام ہیں جو اہل سنت اور جماعت کے لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ نام محض کسی کے شخص کی اپنی مرضی سے یا اپنی رائے سے وجود میں نہیں آئے. انہیں شرعی نام اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں ان ناموں کی دلیل موجود ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے پیارے سے مقدمے کے بعد جو شیخ صاحب نے بیان کیا، پہلے نام کے تعلق سے بات کی. کیا نام تھا؟ اہل السنت والجماعہ. اہل السنت کیوں کہتے اور جماعت کیوں کہتے ہیں؟ اور یہی دو چیزیں جو ہیں اہل سنت جماعت کے نام کی بنیاد ہیں. اہل سنت بھی ہے اور الجماعہ بھی ہے، اور یہی دو عظیم پہلو ہیں جن کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے. اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مضبوطی سے تھاما ہوا سنت کو، صرف دعوے دار نہیں ہے کہ ہم سنت پر قائم ہیں یا ہم سنی ہیں یا ہم اہل سنت میں سے، زبان کا قول نہیں ہے، نام کے سنی نہیں ہے، کام کے ہیں. اور شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ صرف نام کے مسلمان بنے یا کام کے مسلمان بنے؟ اصل مسلمان کام کا مسلمان ہوتا ہے، نام کے تو بے شمار ہیں. تو اس لیے اہل سنت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، قولا و فعلا. اور جماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ حق پر جمع ہوئے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جب تک موجود ہیں تو پھر یہ نام بھی موجود ہے. ایک چیز میں خلل پڑ گیا تو یہ نام بھی گیا. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، جیسا کہ یہ الفاظ ہیں، خوبصورت اور پیارے الفاظ ہیں، جب سنت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، سنت سے دوری اختیار کی جاتی ہے، تو پھر یہ نام باقی نہیں رہتا. جب جماعت میں جو حق پر جمع ہوئے ہیں اس میں خلل پڑ جاتا ہے تو پھر باقی جماعت بھی نہیں رہتی. اور یہ سب سے پہلا نام جو مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا بہترین زمانوں میں، اہل سنت والجماعت. آئیے دیکھتے ہیں دوسرا نام. ثانیا اہل الحدیث، دوسرا نام ہے اہل الحدیث. اچھا، اس نام سے پہلے اہل سنت والجماعت، کسی کو کوئی ثبوت، کوئی دلیل یاد ہے؟ میں نے کہا بہترین زمانوں میں یہ نام رکھا گیا، دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب نے یہاں پر بیان نہیں کی، آگے تفصیل آئے گی، لیکن یہ نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سورۃ آل عمران آیت کون سی ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. جی، کیا فرمایا اس آیت کی تفسیر میں؟ اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور اہل البدعہ والفرقہ کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے. تو بہترین زمانوں میں حبر هذه الامه سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ گواہی ہی کافی ہے. یہ نہیں کہا کہ یوم تبیض وجوہ المسلمین وتسود وجوہ الكفره, بلکہ انہوں نے واضح فرمایا ہے اہل سنت والجماعت اور اہل بدع میں. اہل بدع میں سارے اہل بدع آتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہیں, بدع مکفر غیر مکفرہ سب اس میں شامل ہیں. اہل سنت والجماعت میں کون سے ہیں؟ وہ مسلمان جو سنت پر قائم ہیں, جو حق پر جمع ہوئے ہیں, وہی مراد ہے. آئیے دیکھتے دوسری کوئی دلیل آتی ہے بہترین زمانے میں, کوئی اور ثبوت ملتا ہے اس نام کا. میں ہنٹ دیتا ہوں, صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم پہلے حدیث لے لیا کرتے تھے راویوں سے, جب اہل بدعت نے بھی حدیث کی روایت کرنا شروع کر دیا تب ہم اس وقت سے احتیاط برتنا شروع کی اور صرف اہل سنت کی احادیث لینا ہم نے شروع کیے. تو اہل سنت والجماع اہل سنت کے نام بہترین زمانے. امام ابن سیرین کی وفات کب ہوئی؟ سن 110 ہجری میں, بارک اللہ فیک. تو بہترین زمانے میں من اسیاد التابعین, جب کہتے ہیں ابن سیرین کون ہے, صرف تابعی نہیں ہے, من اسیاد التابعین. تابعین برابر نہیں ہوتے, اسیاد التابعین یعنی تابعین کے بھی سرداروں میں سے, یعنی کبار التابعین میں سے ہے. آئیے دیکھتے دوسرا نام. ثانیا اہل الحدیث, اہل حدیث شسا فرماتے ہیں من الاسماء التي يسمى بها اہل السنة والجماعة, ان ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے جو اہل سنت جماعت کے لیے رکھا گیا, اہل الحدیث. اہل الحدیث وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الائمة, اور یہ نام جو ہے اہل الحدیث بعض اماموں کے کلام میں بہت کثرت سے بیان کیا جاتا ہے, کشیخ الاسلام ابن تیمیہ, جیسا کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وغیرہ من اہل العلم قبلہ وبعدہ, اور ان کے علاوہ اہل علم سے ان سے پہلے اور ان کے بعد میں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے آپ ان کی کتابوں میں دیکھتے ہیں اہل الحدیث اہل الحدیث اہل الحدیث, یہ ذکر زیادہ تر کرتے رہتے ہیں, اور یہ نام ان کا ایجاد کردہ نہیں, اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا وہ من اہل علم من قبل ہی, تاکہ یہ لوگ نہ سمجھے کہ اس شخص نے ایجاد کیا ہے, من قبل ہی وہ من بعد ہی. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اس زمانے تک محدود نہ رہا, ابن تیمیہ کے زمانے تک, بعد میں بھی یہ استعمال اہل سنت جماعت کے علماء نے اسے بیان کیا اور کرتے رہے. یذکرون اہل الحدیث, اہل حدیث کا ذکر کرتے رہے, واہل سنت اور اہل سنت کا ذکر بھی کرتے رہے, مبینین اعتقادہم, ان کے عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے, ولا یفرقون بین المصطلحین, اور ان دو ناموں میں آپس میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے. کون سے نام؟ اہل سنت والجماعۃ واہل الحدیث, یا اہل السنہ و اہل الحدیث, ان ناموں میں کوئی فرق بیان نہیں کیا کرتے تھے. بعض اوقات اہل سنت کہتے, بعض اہل سنت والجماعت کہتے, اور بعض اہل الحدیث کہتے. ان سب سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی لوگ ہیں, نام تبدیل ہوئے ہیں, وجوہات پہلے بیان کر چکے ہیں کیوں نام تبدیل ہوئے ہیں, لیکن یہ جماعت یہ گروہ ایک ہی ہے. فہذا الامام الصابونی, یہ امام صابونی ہیں, فی عقیدتی, اپنے عقیدے میں. اچھا یہ کون سے امام ہیں اور کون سے عقیدہ, کون بتائے گا مجھے؟ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, میں نے اس کا ذکر بار بار کیا, کئی دروس میں کیا ہے, اور ہم قریب انشاءاللہ ائمہ سلف کے عقیدے کے دروس میں ان کا نام بھی لسٹ میں شامل ہے. جب ان کی باری آئے گی, بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے, اس کی بھی شرح بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. نام کیا ہے اور سن وفات کیا ہے, کب کے امام ہیں؟ یہ نام تو بتا دیا ابو بلال بھائی, جزاک اللہ خیر, ادھورا جواب دے دیا, بارک اللہ. عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث, نام دیکھا, عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث, یہ نام کتاب کا نام ہے, ان کے عقیدے کا نام ہے جو انہوں نے لکھا ہے. عقیدۃ السلف, سلف کا عقیدہ, و اصحاب الحدیث, اور اصحاب الحدیث کا عقیدہ. الامام ابو عثمان الصابونی وفات 449 ہجری میں ہوئی, 449 ابو عثمان الصابونی, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے عقیدہ میں لکھتے ہیں, آئیے دیکھیں کیا لکھتے ہیں. یہ 5ویں صدی کا عالم ہے, اور امام ابن تیمیہ سے پہلے یا بعد میں ہیں؟ امام ابن تیمیہ کون سی صدی ہے؟ ساتویں یا آٹھویں؟ سکس سیون کے بیچ میں ہے، بہت اوپر لے گئے بھائی. آٹھویں صدی ہے، 728 ہجری ہے نا، تو کون سی صدی ہوئی؟ آٹھویں صدی ہوئی نا. بارک اللہ فیکم. میں نے کسی زمانے میں آپ لوگوں کو ایک اسے پیپر بنا کے دیا تھا، جس میں کیا لکھا تھا؟ علماء سلف کے نام لکھے تھے، ان کی وفات کی تاریخ بھی لکھی تھی. یہ کس لیے دیا تھا جی؟ نہیں، دیا کس لیے تھا؟ جیب میں رکھنے کے لیے، اسے سیف میں سنبھال کے رکھنے کے لیے، یا پوڑی بنانے کے لیے، یا تعویذ کاٹ کاٹ کے لوگوں کو دینے کے لیے؟ کس لیے دیا تھا یہ؟ یاد کر لے کریں. بارک اللہ فیکم. علم اس کا نام نہیں ہے جو آپ کو یاد نہیں رہتا، علم وہ ہے جو آپ کو یاد رہتا ہے اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ علم کو محفوظ کر دیں، پھر علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ علم نور ہے، آپ کی دنیا بھی روشن کر دیتا ہے، آپ کی آخرت بھی روشن کر دیتا ہے. بارک اللہ فیکم. آئیے دیکھتے ہیں الامام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ اپنے اس پیارے عقیدے میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ان اصحاب الحدیث، بے شک اصحاب حدیث، المتمسکین بالکتاب والسنہ، جو متمسکین ہیں، مضبوط سے تھامے ہوئے کتاب اور سنت کو، حفظ اللہ احیاءہم، اللہ تعالیٰ ان کے زندوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، ورحم اللہ امواتہم، اور ان میں سے جو وفات پا چکے ہیں ان پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین، یشہدون للہ تعالی، وہ گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کس چیز کی؟ بالوحدانیہ، وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں، وللرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالت والنبوہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتے ہیں رسالت کی اور نبوت کی. یہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت سے ابتدا ہوئی اس خوبصورت رسالے کی، عقیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کلمہ شہادت سے. الى ان یقول، جیسا فرماتے آگے وہ فرماتے ہیں، وقد اعاذ اللہ اہل السنت، وقد اعاذ اللہ اہل السنت من التحریف والتکیف والتشبیہ، اور اللہ تعالی نے محفوظ فرمایا ہے، اعاذ محفوظ فرمایا ہے، من العوذ، عوذ سے استعاذ، اور پناہ دی ہے ان کو، حفاظت کی. وقد اعاذ اللہ اہل السنت، اہل سنت کو اللہ تعالی نے پناہ دی، محفوظ کیا ہے اور اپنے حفظ میں کیا. کس چیز سے؟ من التحریف، تحریف سے. کس چیز کی تحریف؟ عقید. کس چیز کی تحریف؟ اسماء و صفات کی، خصوصی طور، عمومی طور پہ، پوری شریعت کی، پوری شریعت کی، کتاب اور سنت کی. لیکن یہاں پر آگے وہ فرما رہے ہیں اسماء و صفات کے سیاق اور سباق میں یہ چیز فرما رہے ہیں، کیونکہ تحریف سے جب تکیف آتی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا رہتا ہے؟ اسماء و صفات. بارک اللہ فیک. الى ان يقول وقد اعاذ الله اهل السنه من التحريف والتكييف والتشبيه، کی چیز سے اللہ تعالیٰ محفوظ کیا ہے؟ تحریف سے. تحریف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، تحریف سے کام نہیں لیتے. تحریف سے کیا مراد ہے؟ کہ صحیح معنی کو بدل دینا، کسی اور معنی میں لے جانا، دور کا معنی تحریف ہے. یہ کس کا طریقہ تھا؟ الامم السابقہ، یہودیوں کا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تحریف سے کام وہ کرتے تھے. کوئی مثال جانتا ہے؟ تحریف ایک واضح ہے، لفظ کی تحریف، رجب کی آیت کو چھپایا انہوں نے، لیکن تحریف واضح ہے لفظ میں، اللہ نے خود بیان فرمایا. ایک تو ہے، ایک ہے راعینا کو راعینا کہتے تھے، دوسرے سے زیادہ واضح تبدیلی کی واضح. بارک اللہ فیک. حطہ اور حنطہ، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو اور یہ کہو سر جھکا کے داخل ہو، ٹھیک ہے نا، سر جھکا کے، خشوع اور خضوع کی حالت میں. اللہ نے فتح تمہیں دی ہے، سر جھکا کے داخل ہو اور کہو حطہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. انہوں نے کیا کہا؟ اپنے پشت کے بل بیٹھ گئے اور یوں آگے گھسیٹتے رہے اور یہ کہا حنطہ، حنطہ فی شعیرہ. حطہ اور حنطہ میں کیا فرق ہے؟ حرف النون زیادہ کر دیا. حنطہ سے کیا مراد ہے؟ گندم. حطہ سے کیا مراد ہے؟ گناہوں کی معافی، یعنی عجب بات ہے، ایسی قوم بھی گزری ہے جو کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، وفضلتكم على العالمين، فوقیت دی اللہ نے، فوقیت بخشی عالمین پر، اس زمانے کے لوگوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی، اپنے زمانوں کے لوگوں میں سے بہترین لوگ تھے، لیکن ان کا کردار دیکھا ہے، تو تحریف کی. اہل بدعت میں سے کسی گروہ نے بالکل ایسی تحریف کی، کوئی جانتے کون سی اور کہاں پہ تحریف کی؟ بالکل عین ایسی معتزلہ نے، بارک اللہ، کہاں پہ؟ الرحمن علی العرش استوى، کہاں پہ؟ بارک اللہ، استوى کو کیا کہا؟ استولا، قابض ہوا. ذات کہاں پہ ہوئی؟ استوى اور استولا لام کی. انہوں نے نون کو زیادہ کیا، یہودیوں نے، معتزلہ نے کس چیز کو زیادہ کیا؟ لام کو زیادہ کیا. وہ تو جرم دار ٹھہرے، ان کو سزا ملی، یہ کیسے حق پر باقی رہ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. نہ استوا استولا انہوں نے کیا ہے، معتزلہ نے، روافض نے تو پورا قرآن مجید کو نفی کر دیا نا. مصحف حفصہ اور مصحف فاطمہ دو قرآن ہیں وہ کہتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، اور انہوں نے دوسری تحریفیں بھی کی، لیکن یہ جو ایک حرف کی تحریف کا مثال میں پوچھ رہا ہوں، ایک حرف کی تحریف یہودی نے کی اور معتزلہ نے بھی کی. الغرض تحریف سے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو محفوظ کیا ہے. اچھا، والتکیف کیا ہے؟ تکیف کیفیت بیان کرنے سے. تحریف اور تکیف میں کیا فرق ہے؟ تحریف لفظ کا ہوتا ہے، معنی کا بھی ہوتا ہے، کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ تحریف تو تبدیل کر دیا آپ نے لفظ معنی کو، تکیف ہے لفظ یا معنی تبدیل نہیں ہوتا، اس کی کیفیت کا سوال ہوتا ہے. تو کیسے؟ مثال کے طور پہ ید، ہاتھ، معنی کیا ہے؟ ہاتھ ہے. تحریف کیا، تحریف کیسے ہوتی ہے ید کی؟ کہ نعمت یا قدرت مراد، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، یعنی دو نعمتیں دو قدرتیں، اگرچہ دو نعمتیں ہو نہیں سکتی، سبحان اللہ. اچھا، تو یہ تحریف ہے، تأویل کے نام پہ تحریف ہے. اچھا، تکیف سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یہ تو مان لیا چلو، لیکن کیسا ہے؟ جب تک نہیں مانے، نہیں جانیں گے، نہیں مانیں گے، تو جاننا ضروری ہے کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو فرمایا ہے سورہ الصاد 75 میں، اے ابلیس، تو نے آدم علیہ السلام کیوں نے سجدہ کی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یہ تو فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں، کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ فرمایا ہے میرے دو ہاتھ ہیں تو کیسے ہاتھ ہیں؟ الایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات، ایمان بالغیب ہے، اور ہم نصوص کے ساتھ چلتے ہیں. امام مزاحی فرماتے ہیں ہم قرآن سنت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جہاں ہمیں پھیر کے لے جاتے ہیں پھر جاتے ہیں، ندور مع الکتاب و سنت حیث دارا، جہاں لے جائیں قرآن اور سنت ہم ساتھ ہیں، لیکن اپنی مرضی سے، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر شریعت میں کوئی چیز بھی نہیں کہہ سکتے، ہماری جرت نہیں ہے. اور عجب ان لوگوں پر جو اتنی بڑی جرت کر کے آتے ہیں، اور یہ جرت صرف شریعت کے کسی فروع مسئلے میں نہیں ہے، عقیدے کے کسی اصولی مسئلے میں سے کون سا مسئلہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، توحید سے، توحید اسماء و صفات سے. بعض لوگ جب بات کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، مت کہو ایسے، تو سمجھتے ہیں یار معاملہ کون سی بڑی بات ہو گئی. تو پھر بڑی بات تمہارے نزدیک ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ مجھے بتائیں، اس پورے کائنات میں سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کسی مسلمان کی زندگی میں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ پوری شریعت کہاں سے آئی ہے؟ کس کے حکم سے آئی ہے؟ ہم نماز کس کی اجازت سے پڑھتے ہیں؟ کس کے حکم سے پڑھتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری زندگی میں اس طریقے سے نعوذ باللہ بے قیمتی سی رہے گی، تو پھر ہماری زندگی ہی کیا ہے؟ اس لیے بعض لوگ لا علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتے ہیں. جیسے شیخ صاحب نے یہاں پر ان کی اس قول کو کوٹ کیا ہے، لمبے عقیدے میں سے یہ باتیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ سنت کو محفوظ کیا ہے تحریف سے، تکیف سے، والتشبیہ. تشبیہ کیا ہے؟ تکیف اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ٹھیک، تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تشبیہ مشابہت سے ہے، جس میں یکسانیت ہوتی ہے، ایک جیسے تشبیہ ہے. تکیف کیفیت مراد ہے، تشبیہ شبہ مراد ہے، دونوں ایک نہیں، دونوں مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیسا ہے؟ بغیر تشبیہ کے بھی پوچھا جاتا ہے. شبیہ اچھا یہ تو ہے، لیکن کیا انسان کے ہاتھ جیسا ہے؟ مان تو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن انسانوں کے ہاتھ جیسا ہے، مشبہ کفر ہے یہ. خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا یا مخلوق کو خالق سے تشبیہ، دو قسم کی ہوتی ہے. خالق کو مخلوق سے تشبیہ یا مخلوق کو خالق سے تشبیہ، دونوں کفر ہے، جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں ومن علیہم بالتعریف والتفہیم، اللہ تعالیٰ نے خاص ان پر اپنا احسان کیا، کس چیز سے؟ تعریف اور تفہیم سے، معرفت اور فہم اور سمجھ سے. اللہ اکبر، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اہل السنت کے لیے. کتنے خوبصورت انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر، امہ سلف پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر ہماری زندگی، اسی پر ہماری وفات ہو. ویقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا فرماتے ہیں، اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مذہب السلف اہل الحدیث و سنت والجماعہ در التعارض العقل والنقل، جلد نمبر 203 میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مذہب السلف، کون ہے سلف؟ اہل الحدیث و سنت والجماعہ. تو دونوں نام ایک ساتھ آ گئے ہیں، بلکہ تینوں نام، سلف بھی ہیں، اہل الحدیث بھی، اہل سنت والجماعہ بھی ہیں. یقول ابن تیمیہ فالمراد باہل الحدیث، اہل الحدیث سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ فی کتب عقائد السلف، جب عقید سلف کے عقید کتابوں میں آپ کو اہل حدیث کا لفظ نظر آئے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اہل السنہ. یہ کیوں فرمایا شیخ صاحب نے؟ بارک اللہ فیک. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے اہل الحدیث ہیں تو محدثین ہیں بس. آگے دیکھیں، یقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ونحن لا نعنی باہل الحدیث، اور ہم جو الحدیث کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے، المقتصرین علی سماعہ، جو صرف حدیث کو سننے کی حد تک قاصر ہوتے ہیں، او کتابتہ یا لکھنے کی حد تک، او روایت یا روایت کی حد تک، جسے ان کو کیا کہتے ہیں؟ محدثین ہی کو کہتے ہیں، جو علم حدیث کے اہل ہوتے ہیں، جو علم حدیث میں اسپیشلٹی حاصل کر چکے ہیں، ان کا تخصص اہل، ان کا تخصص حدیث ہے. ٹھیک ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل الحدیث سے مراد صرف یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ان میں سے تو ضرور ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ نہیں ہیں، بل نعنی بہم، بلکہ ہماری مراد کیا ہے ان سے؟ کون ہے اہل حدیث؟ کل من کان حق بحفظہ و معرفتہ، ہر وہ شخص جو زیادہ حق رکھتا ہے اس حدیث کی حفاظت کی اور اس کی معرفت کی، و فہمہ، اس کی سمجھ کی، ظاہرا و باطنا، ظاہرا سے مراد قول و فعل، باطنا سے مراد اعتقادا، شریعت کے سارے امور میں، و اتباعی، اور اس کی اتباع کرنا، باطنا و ظاہرا، باطنا دل سے، ظاہرا باللسانی والجوارح. ٹھیک ہے نا؟ وکذالک اہل القرآن، اور اس طرح جب کہا جاتا ہے اہل القرآن تو وہ بھی اہل حدیث ہی ہیں، اہل قرآن کو الگ نہیں ہے، الگ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تک آپ قرآن پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ حدیث عمل نہیں کر، آپ اہل قرآن نہیں بن سکتے جب تک آپ اہل حدیث نہ بنے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. آج کل کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، کہتے ہیں، نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں. کیا ثبوت ہے؟ جب حدیثوں کو رد کر دے منکرین حدیث، پرویزی اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی، تو پھر قرآن پہ عمل کرنا کیسے ممکن ہے بھائی؟ اہل قرآن کون ہے؟ جو قرآن کے اہتمام کرتے ہیں، ان کی پہچان قرآن ہوتی ہے. قرآن کے اہتمام کیسے کیا جاتا ہے؟ صرف تلاوت سے؟ یا اصل مراد قرآن مجید سے کے نازل کرنے سے کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ. کیوں نازل کیا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے؟ کس لیے؟ تدبر و آیات. تدبر کیسے ہوگا؟ بغیر سمجھ کے، بغیر فہم کے ہوگا. اچھا سمجھے گا تو کیسے سمجھے گا مجھے بتائیں؟ حدیثوں کو نکال دیا، قرآن میں باقی رہتا کیا ہے؟ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف لفظ صحابہ کرام کو رٹوائے ہیں، حفظ کیا ہے، یا قرآن مجید کا معنی بھی سمجھایا ہے اور عمل کا طریقہ بھی سمجھایا ہے؟ آپ سے مراد اہل قرآن صرف یہ کہ قرآن مجید کے لفظ کو یاد کر لو بس بغیر معنی سمجھنے کے؟ یہ کون سے اہل قرآن ہیں اور کس زمانے میں موجود تھے؟ کیا سلف ایسے تھے؟ آپ سلف زمانے میں ایسے لوگ تھے صرف پڑھتے تھے لفظ پڑھتے تو کرتے اپنی مرضی تھے؟ ہرگز نہیں. واللہ قرآن مجید کی اتباع جس کی اتباع کرنے کا حق ہے. اگر دنیا میں کوئی لوگ یا کوئی گروہ ایسے موجود ہیں جو اس نسبت کا حق رکھتے ہیں اہل القرآن تو وہ سلف صالحین ہیں اور جو وہ لوگ جو ان کے راستے کی اتباع کرتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جب اہل قرآن کہا تو شیخ صاحب سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل قرآن وہ ہیں جو اہل حدیث ہیں, اور وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں, وہی جو سلف ہیں. نہیں آج تو نہیں کہہ سکتے, آج تو یہ ٹائٹل ان کے لیے جو بدعتی ہو چکے ہیں. اگر ہم بھی آج کہ ہم اہل قرآن ہیں تو لوگ یہ سمجھ گئے ہم ان میں سے ہیں, تو ہماری اصل پہچان کہ اہل الحدیث. یہاں پر جتنے بھی مخالفین گروہ ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہہ سکتے ہیں, دیوبندی کہہ سکتے ہیں, تبلیغی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اہل حدیث کبھی نہیں کہیں گے. یاد رکھیں آپ, انہوں نے اہل قرآن کیوں کہا؟ کہہ سکتے ہیں, لیکن اہل حدیث کوئی کہہ سکتا ہے؟ عجب بات دیکھیں کہ یہی لوگ اہل حدیث کے سخت مخالفت کرتے ہیں. اہل حدیثوں کی سب سے بڑی مخالفت اہل بدعت کرتے ہیں, یاد رکھیں. نام سے بھی نفرت ہے, عجب بات دیکھیں آپ. کسی کو جانتے ہیں آپ؟ کوئی بھی مجھے بدعتی گروہ دکھا دیں, اہل قرآن نام موجود ہے, دوسرے تیسرے نام موجود ہوں گے آپ کے, لیکن اہل حدیث نام نہیں ملے گا آپ کو. یہی پہچان ہے, سبحان اللہ. ثالثا, تیسرا نام, الاثرية او اہل الاثری. اثریہ بھی نام موجود ہے اور اہل الاثر بھی موجود ہے, زیادہ تر اہل الاثر بیان کیا گیا ہے. وهذا الاسم شخص فرماتے يطلقه كثير من اہل العلم, اور یہ نام بھی بہت ہی زیادہ اہل علم میں سے اس بیان کرتے رہتے ہیں. ويريدون به اہل السنة والحديث, اور اس نام سے مراد اہل السنة واہل حدیث ہیں. قال ابن ابی حاتم الرازی رحمه الله, ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله عليه فرماتے ہیں, مذهبنا واختيارنا, ہمارا مذہب اور ہمارا اختیار. جب کوئی شخص کہ ہمارا مذہب اختیار یہ ہے تو کیا بیان کر رہا ہے؟ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے, اپنا. یاد رکھیں, هذا مذهبنا واختيارنا کیا ہے؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اپنا عقیدہ و منہج بیان کر رہے ہیں یہاں پہ, یاد رکھیں کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ والتابعین. اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, نمبر ایک, و اصحابہ نمبر دو, والتابعین نمبر تین. سب کو حرف العطف واو سے بیان کیا گیا ہے, سب کو ایک ساتھ, سبحان اللہ. کیونکہ آپ حدیث کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو فہم سے جدا نہیں کر سکتے. وحی ہے, قرآن اور حدیث ہے, کیسے سمجھنا یہ بھی لازمی ہے. تو اتباع کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا حکم ہے؟ فرض ہے, واجب کہ نہیں؟ اچھا, صحابہ کرام اور تابعین کے اتباع کا کیا حکم ہے؟ جی جی, واجب ہے, جس پر اجماع معروف ہے. جب ہم کہتے ہیں مذہب السلف یا منہج السلف, وہ مسئلہ جن پر ان کا اتفاق اجماع ہے, واجب ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے نا, اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی آیات قرآن مجید میں, اطیعوا الرسول فعل الامر ہے, الحمد للہ, وان تطیعوه تهتدوا, کئی آیتوں میں آیا ہے. جی, اچھا, بارک اللہ فیک. ایک تو یہ آیت ہے, والسابقون الاولون, وجوب کی بات ہو رہی ہے, والسابقون الاولون ومن تبعهم باحسان ابيا, اس میں فعل امر ہے, وجوب کی بات ہو رہی ہے نا, مفہوم میں تو ہے. اس سے زیادہ واضح دلیل, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہاں پر وعید ہے, وعید کبھی مستحب چیز کے لیے ہوتی ہے, جائز چیز نہیں, یہ واجب کو چھوڑنے پر ہوتی ہے. بارك الله فيك. والتمسك بمذهب اهل الاثر, اور ہمارا مذهب ہمارا اختیار، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج اتباع رسول اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام التابعین، اور مضبوطی سے تھامے رہنا بمذہب اہل اثر، اہل اثر کے مذہب کو، یا مذہب بمعنی المنہج، ان کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. منہج کسے کہتے ہیں؟ ان کے واضح راستے کو جس پر وہ چلا کرتے تھے. کیا پیدل چلتے تھے، اونٹوں پہ چلتے تھے، جہازوں پہ چلتے تھے، کیا چلتے تھے، کون سا راستہ؟ یہ دین کی سمجھ کا راستہ، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، سیاست میں، اخلاق میں، ہر چیز میں. یہ منہج ہے کہ سمجھتے کیسے تھے، دین پہ عمل کیسے کرتے تھے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے کرتے تھے. یہ منہج ہے، یہ مذہب ہے ان کا. مثل جیسا کہ ابی عبداللہ احمد بن حنبل، جیسا کہ ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ، سبحان اللہ، سب ہیں، نام ایک ہی، میں نے بتایا لوگ ایک ہی، نام مختلف آ رہے ہیں، اہل اثر، اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت، اہل السنہ، سارے وہی ہیں. وفی موضع آخر، دوسرے موضع میں سے کیا مراد، یعنی ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے موضع میں فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ قال فی موضع آخر، دوسری جگہ فرماتے ہیں، وعلامۃ اہل البدع، اہل بدعت کی علامت، ذرا دیکھیں کیا ہے، الوقیعۃ فی اہل اثر، اہل اثر کو برا بلا کہتے ہیں، وقیع برا بلا کہنا، تنقیص کرنا، اہل اثر کی ممکن ہے، سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی پہچان ہے. پہچان کیوں؟ علامت اہل بدعت، اگر دیکھ لیں تو کون بدعتی کون نہیں ہے، تو چند نشانیاں سن لیں. اب اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ اہل اثر کی تنقیص کرتے، برا بلا کہتے ہیں، ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں. اچھا، وہ علامت الزنادقہ، زندیق لوگوں کی کیا علامت ہے؟ تسمیتہم اہل السنت حشویہ، اہل سنت کو کہتے ہیں حشوی. حشوی کسے کہتے ہیں؟ جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں، حشو کرنا زیادہ تر، بس جس طرح نعوذ باللہ کہتے ہیں بک بک کرنا، نعوذ باللہ، دوسرے لفظوں میں اہل الاثر جو باتیں کرتے ہیں ان میں قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہوتا ہے. نوٹ کر لیں آپ، قرآن اور حدیث، صحابہ کرام و سلف کے اقوال، یہ ان کی بات کی بنیاد ہوتی ہے، اور اپنی بات کو خوبصورت ہی انہی چیزوں سے کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے کہا حشویہ ہیں، خاص طور پہ اسماء و صفات کے باب میں، جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور ہر صفت پہ ایمان لے کے آتے ہیں، وہ نام اور وہ صفات جو قرآن میں، اسے حدیث میں ثابت ہیں، بغیر تحریف، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکیف کے، بغیر تمثیل کے، تو بات لمبی ہے، نظر تھوڑی سی. تو انہوں نے کہا یہ حشویہ، یہ باتیں بنانا جانتے ہیں. جب ہم نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا و الیہ یعود، کہتے ہیں یہ تو حشوی، وہ تو باتیں بناتے ہیں. یہ باتیں ہم نے کب بنائی ہیں، سلف نے کب بنائی ہیں؟ جب تم جیسے جاہل لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غلط بیانی کی ہے، تنقیص کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی، ہم نے تنزیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان تنقیص سے پاک کیا ہے. اور جب آپ کچھ چیز بیان کرتے ہیں تو ظاہر اس میں الفاظ تو ہوں گے، اب گنگا تو نہیں ہونا پڑے گا، اشارے سے تو نہیں بتانا پڑے گا نا. اور حق بات وضاحت کے لیے، خاص عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، تو یہ باتیں بنانا نہیں ہوتی، یہ حشو نہیں ہوتا، یہ حق ہوتا ہے، یہ اصل ہوتا ہے. اور وہی بات ہے کہ چور چوری کرتا ہے اور پھر دیکھتے دوسروں کی طرف، خود حقیقتاً اس مرض میں مبتلا ہے. اصل باتیں اہل الکلام وہی لے کے آئے ہیں. اہل الکلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کلام ہی جانتے ہیں، بس شریعت کے نصوص کم جانتے ہیں، کلام ہی کلام جانتے ہیں. تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ تہمت اہل حق پہ لگا دی. اچھا، وہ علامت القدریہ، قدروں کی کیا علامت ہے؟ تسمیتہم اہل الاثر مجبرہ، اہل اثر کو مجبرہ کہتے ہیں. مجبرہ سے مراد جبر کا عقیدہ رکھنے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا کیا، انسان مجبور ہے. جیسے کہ ہوا چلتی ہے اور درخت کے پتے کو توڑ دیتی ہے اور اسے جہاں چاہتی ہے وہاں پر گرا دیتی ہے. انسان بھی اسی طریقے سے اس دنیا میں آیا ہے, وجود میں آیا ہے. اس کی مرضی, اس کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے مجبور کر رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ جبریوں کا عقیدہ ہے. کیا اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ مجھے ایک کتاب دکھا دیں کسی سلف یوں کے متبعین خلف میں سے ایک عالم کا قول دکھا دیں, نہ اس زمانے میں تھا نہ اس زمانے میں ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت رہے گا. لیکن پھر انہوں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ قدریوں نے کیا کہا, تقدیر کے منکر ہیں اور کہتے ہیں انسان خود مختار ہے, جو کچھ کرتا ہے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں. کافر نے کفر چاہا, اللہ تعالیٰ نے اس کافر سے ایمان چاہا, اللہ تعالیٰ کی چاہت پیچھے رہ گئی, مغلوب ہو گئے نعوذ باللہ, اور اس کافر کی چاہت غالب آ گئی. یہ عقیدہ تھا ان کا. اب اس بد عقیدے کو چھپانے کے لیے انہیں تہمت لگائی اہل سنت پر. کیوں لگائی اہل اثر پر تہمت؟ کیونکہ انہوں نے ان کا رد کیا ہے. یہ جو ابھی انہوں نے دو لفظ میں بات کی, یہ عقلی رد ہے ان کا. یہ ہم پر مار کھا گئے واقعی کہ ہم کیا سوچ بیٹھے ہیں کہ کافر اور بدکار کی چاہت, اللہ تعالیٰ کی چاہت غالب آئے گی. لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا, کوئی جواز نہ تھا سوائے تہمت لگانے کو, تہمت لگانا شروع کر دی. اور یاد رکھیں, میں بات تہمت کی کر رہا ہوں, آج کل کے زمانے میں بعض ایسے جوشیلے جوان بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں اور لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہ تہمت لگانا اہل بدعت کی نشانی ہے میرے بھائیوں. کان کھول کر سنو میری بات. سلف صالحین اہل سنت جماعت تہمت نہیں لگاتے. فلان ایسا ہے, فلان منہج سے خارج ہو گیا ہے, دلیل ہوتی ہے, برہان ہوتا ہے, اور علماء کا کام ہے. مبتدین طلب علم کا کام نہیں ہے یہ کہ جہاں دل چاہے, جس کے بارے میں جی چاہے, دو لفظوں میں کوئی چھوٹی سی غلطی دیکھی, بغیر کسی عالم کی طرف رجوع کرتے ہوئے, بغیر سوال کرتے ہوئے, اس غلطی کو فوراً نکال دینا اور یہ کہنا ہے فلاں منہج سے خارج ہو گیا. بھائی آپ کون ہو؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اور لوگوں کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. سبحان اللہ. بعض بدگمانی گناہ ہے, گناہ کا باعث ہے, وہ تجسس مت کیا کرو. بدگمانی کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ کے لیے یہ دیکھ لیں, یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے, یہ طریقہ سلف صالحین کا نہیں ہے, یہ طریقہ علماء سلف کا نہیں ہے, یہ طریقہ سلف علماء کا بھی نہیں ہے. واللہ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ نے کئی لوگوں کو نصیحت کی. آپ جانتے ہیں نصیحت دو چار دنوں میں کرتے ہیں, یہ دو چار سالوں میں. شیخ یحیٰ حجوری کو مثال کے طور پہ میں 8 سال نصیحت کرتے رہے, 8 سال کے بعد پھر جا کے رد کیا. بتائیں آپ لوگوں کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ بس شیخ صاحب کو صرف ردود ہی آتے ہیں. میرے بھائی اللہ کے لیے سمجھیں, یہ علماء کا کام ہے, یہ طلاب علم کا کام نہیں ہے. کسی کی تنقیص کرنا, کسی کو منہج سے خارج کرنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ تہمتیں ہیں. اور واللہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا, حساب دینا ہے, سوال کرے گا, کس بنیاد پر تم نے کسی مسلمان کو جو صحیح عقیدے پہ تھا اس کو تم نے خارج کیا ہے؟ تو میں یہی گزارش کروں گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں. تمہارا اس وقت مقام ہے علم حاصل کرنے کا, ابھی علم حاصل کرو, چھوڑ دو یہ stage 3 stage 4. یہ علماء کا کام ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہے علم حاصل کرو. جب اس میں مہارت حاصل کرو پھر وقت آتا ہے اس علم کو آگے لے جانے کا, اس کی طرف دعوت دینے کا. پھر دعوت دینے کے بعد نصیحت ہے, پھر ردود. یہ ہمارے بس کی بات کہاں ہے میرے بھائی؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے تعلیمات ہیں, میں بری ہوں اس تعلیمات سے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. میں نے کب کہا کہ لوگوں کو اس طریقے سے بات کروں؟ لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ لوگ آپ کے دروس سن کے اور پھر یہ جا کے لوگوں کو رد کرتے ہیں. مجھے بتایا, میں نے کبھی کسی کا رد کیا ہے بغیر ثبوت کے؟ مجھے ایک مثال دکھا دیں کہ میں نے کسی کا نام لے کہا یہ منہج سے خارج ہو گیا. میں نے نصیحت کی ہے, کئی لوگوں کو کی ہے, کئی جماعتوں کی, الحمدللہ, کیا بغیر دل کے کیے, بغیر برہان کے کیے. میں یہاں پہ سب کو کیا سمجھاتے رہتا ہوں, یہ کہتا رہتا ہوں کہ تم لوگ جاؤ اور نکل پڑو, کود پڑو میدان میں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے اور ڈاکٹر بننے کے بعد گردے کی بزنس شروع کر, گردے نکالنا اور بیچنا شروع کر دیتا ہے, تو قصور میڈیکل کالج کا قصور ہے کیا؟ کہیں گے میڈیکل کالج سے تعلیم کی ہے, سارا قصور میڈیکل کالج کا ہے, یہ سارا قصور استاد کا ہے. سبحان اللہ. تو تعلیم ہمیشہ بیسکس کی ہوتی ہے, اصولوں کی بنیاد پر تعلیم ہوتی ہے, اور میں نے جو بھی پڑھایا ہے میں اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کے سامنے. بغیر اصول کے, بغیر ضوابط کے آپ لوگوں نے کوئی علم حاصل کیا؟ یہ جو میرے درست سنتے ہیں بغیر ضوابط اصول کے, بس یوں آنکھیں بند کر کے جو بھی سامنے اس اڑا دو, حیثیتیں کیا ہے میرے بھائی ہماری؟ تو بغیر علم کے اللہ کے لیے, بغیر علم کے بات مت کیا کریں. یہ بدگمانی, یہ تجسس, یہ تحسس نفرتیں پیدا کرتے, تفرقہ پیدا کرتے امت میں. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یہ کبار علماء کا کام, ان کی طرف لوٹائیں. اور میں نے جن کا رد کیا, جن کے بارے میں جانتا تھا, میں نے بعض علماء سے رجوع بھی کیا, ان سے پوچھا بھی, ان سے تسلی کرنے کے بعد پھر میں نے جا کے بات کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو میرے ذہن میں آتا ہے میں فوراً بات کر دیتا ہوں, نہیں. کبار طلاب علم ہیں, ان سے میں مشورہ لیتا ہوں, پھر میں بھی جا کے پھر بات کرتا ہوں. لیکن یہ بات کہ جو جس کا دل چاہے, فلان شخص نے کوئی غلطی کر دی ہے تھوڑی سی, کہ غلطی ہم سے نہیں ہوتی کیا؟ ہم بھی غلطی کرتے ہیں, لیکن ہر غلطی کرنے والا منہج سے خارج ہو جاتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ہر بندہ منہج سے خارج نہیں ہوتا, خاص طور پر اہل حدیث. فلان اہل حدیث ہے منہج سے خارج ہو گئے, وہ بھائی تمہیں کس نے کہا منہج سے خارج ہو گیا بھائی؟ الاصل مسلم السلام, اللہ تعالیٰ سے ڈرے مسلمان میں اصل سلامتی ہے. المستور يبقى على حاله, اگر کچھ شخص ستر ہو تو وہ اپنی حالت باقی رہتا ہے, الا یہ کہ کوئی ایسی چیز اس سے قول فعلا ظاہر ہو جائے جو اس کے مخالف ہو, حق کے مخالف ہو, تب علماء کی طرف. اگر آپ کو نصیحت کرنا آتی ہے, آپ علم ہے تو نصیحت کریں, ادب کے دائرے میں رہ کے سوال کی شکل میں پوچھے عالم سے, وہ بھی بشر عالم ہے, غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں نصیحت کی تو علماء سے رجوع کریں, ان سے جا کے پوچھیں کہ دنیا کے سارے علماء مر گئے, آپ ہی باقی رہ گئے. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو واللہ میں اس چیز پر ہرگز راضی نہیں ہوں, اور میں بری ہوں ان چیزوں سے واللہ. اور نہ میں نے کبھی بھی یہ جرات کی کہ کسی کو میں ایسی تعلیم دوں, اعوذ باللہ. اور نہ میں نے کبھی ایسی تعلیم حاصل کی ہے اپنے استادوں سے. یہ خود لوگ جانے جو کام کر رہے ہیں. سورۃ الحجرات کی آیت ہے, واپس آتے ہیں. معذرت, درس سے ذرا باہر چلا گیا میں, کیونکہ آج کے لیے کافی مسئلہ چل رہا ہے. اس پر میں انشاءاللہ پورا درس دوں گا. میں یہ حق ہے ہمارے ساتھیوں کا, طلاب علم کا, کہ اس پر انشاءاللہ میں پورا درس دوں گا. لیکن بات بیچ میں آئی کہ یہ علامتیں دیکھیں, یہ قدریہ کی علامت ہے, زنادقہ کی علامت, اہل بدعت کی علامت ہے, یہ وہ کام کرتے ہیں تہمت لگانے کا. اہل سنت اور سلف طلاب علماء کب ایسے کام کرتے ہیں؟ والله بری ہیں ان چیزوں سے. تہمت کا اور حق کہاں؟ یہ لوگوں نے سب کو خلط ملط کر دیا ہے. علامۃ المرجئہ, اور مرجئہ کی علامت سنے ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, علامۃ المرجئہ تسمیتهم اہل السنۃ مخالفۃ ونقصانیہ. جو مرجئہ ہیں اہل سنت, دیکھو مرجئہ کسے کہتے ہیں؟ جو دائیں ہاتھ, دائیں ہاتھ, دائیں ہاتھ, جی بارک اللہ, بارک اللہ. مرجئہ وہ ہیں, لفظ ارجاء سے, ارجاء کہتے ہیں پیچھے کرنا, وہ عمل کو ایمان سے پیچھے کرتے کرتے خارج کر دیتے. یعنی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ قول باللسان تصدیق بالجنان. عمل ارکان کیا ہے؟ نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ مرجئے ہیں. اہل سنت جماعت کیا کہتے ہیں؟ الایمان قول باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان. دلیل کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. متفق علیہ حدیث میں الایمان, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان بضعۃ وستون وفی روایہ بضعۃ وسبعون شعبہ, علاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. 60 سے زیادہ, 70 سے زیادہ شعبے حصے ہیں ایمان کے. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, سب سے پست حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, موزی چیز راستے سے ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. زبان کا قول آ گیا, جسم سے عمل, بدن کا عمل بھی آ گیا, راس سے مزید چیز کو ہٹانا, اور دل سے حیا, دل کا عمل ہے کہ نہیں, تو دل کی تصدیق, دل کا عمل بھی آ گیا. تو اسے کہتے ہیں الایمان. کیسے زیادہ و کم ہوتا ہے؟ 60 سے زیادہ, 70 سے زیادہ حصے, جتنے حصے زیادہ ہوں گے ایمان زیادہ, جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہے. ایک ہی حدیث اس تعریف میں شامل ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ فیک. تو یہ لیکن مرجئہ نے کیا کہا؟ جب ہم نے کہا عمل بھی شامل ہے تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت جو کیا ہے مخالف و نقصانی ہے، یہ مخالفت کرنے والے اور نقص پیدا کرنے والے ہیں شریعت میں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عمل کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کم ہوتا ہے. نقصانیہ کہاں سے؟ ایمان تو کم ہوتا ہے. کہتے ہیں ایمان تو کم ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ایمان تو ایمان ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، کون بتائے گا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. الزياده زادتهم ايمانا، زيادتي کب ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. کوئی چیز جب زیادہ ہوتی پھر زیادہ ہو سکتی ہے؟ یا زیادہ ہونا وہ کم کی ضد ہے؟ سبحان اللہ. تو ایمان بڑھتا رہتا ہے. اچھا، کم ہونے کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ بعض لوگ گھٹ دھرم نہیں مانتے نا، نہیں ذاتی چلو مان لیا، کم کی نہیں مانتے. کم کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے؟ بارک اللہ. وذلك اضعف الايمان. حديث کے آخر لفظ کیا ہے؟ اضعف الايمان. اضعف کیا ہے؟ کمزور ترین. سبحان اللہ. کیا کمزور ترین بھی زیادہ ہوتا ہے؟ کمزوری ذات کی نشانی ہے یا کمی کی نشانی ہے؟ کسی زبان میں دیکھ لیں آپ، عربی میں، انگلش میں، اردو میں، فرینچ میں، جاپنیز میں، کسی زبان میں بھی جو چیز کمزور ہی ہوتی ہے وہ زیادتی کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے یا کمی کا معنی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. تو واضح دلائل. اس لیے میں بات یہ دلائل کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو سینے میں ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے. سنو جماعت بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. اب حشویہ کون ہے؟ اہل سنت ہے اہل بدعت ہے؟ سبحان اللہ. نقصانیہ کون ہے؟ اہل سنت اہل بدعت ہے؟ اہل بدعت ہے. وعلامۃ الرافضہ، رافضہ کا کیا علامت ہے؟ تسمیتهم اہل سنت ناصبہ. اہل سنت کو ناصب کہتے ہیں. جب روافض نکلے تو ان کے ضد میں نواصب بھی نکلے. دونوں بدعتی ہیں، ایکسٹریمز، افراط اور تفریط. ہمیشہ یاد رکھیں ہم کون سی امت ہیں؟ امت وسطن، میں روی اعتدال کی امت ہے. اور جو اس اعتدال کی ضد ہے وہ کیا ہے؟ افراط اور تفریط. دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں نا، میں روی درمیان میں ہوتا ہے نا. کوئی چیز بھی دیکھیں دو اینڈ ہوتے پھر درمیان ہوتی ہے. روافض ایک آخر والا اینڈ ہے. انہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی، ٹھیک ہے، اور اہل بیت کو ربوبیت کا درجہ دے دیا. غلو کی اہل بیت محبت میں. نواصب نے کیا کیا ضد میں؟ اس کا عکس. اہل بیت کی تنقیص کی، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ کرام میں غلو کی. تو یہ نواصب ہیں، دونوں بدعتی ہیں. اہل سنت کہاں ہے؟ درمیان میں. صحابہ کرم اہل بیت ان کے نزدیک دونوں ایک ہیں. صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اور وہ صحابہ جو اہل بیت میں سے ہے ان کا درجہ بلند ہے. اس میں دو چیزیں، دو اس میں صفات ہیں. ایک تو صحبت ہے، صحابہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر رشتہ دار بھی ہیں. سبحان اللہ. اہل بدعت نے کیا کیا؟ ایک طرف صحابہ کرام کی تبدیل تفسیق اور تکفیر کی، دوسری طرف ان کی ضد میں آ کے اہل بیت کی تبدیل تکفیر اور تفسیق کی ہے. سبحان اللہ. دونوں غلطی پہ. تو روافض نے کیا کہا اہل سنت کو؟ ناصبہ کہا. کیوں ناصبہ کیوں کہا جانتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت نے غلو نہیں کیا اہل بیت نے. جب انہوں نے کہا علی مشکل کشان نہیں ہے تو دیکھے علی کو مانتے نہیں ہیں. بالکل ویسے جیسے کہ آج کون سا گروہ کہتا ہے عیسائی، عیسائی مت کہا کہیں، نصرانی کہا کہیں، بارک عیسائی کیوں نہ کہیں؟ نسبت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری ہیں. یہ تعلیمات ہدایات جو ان لوگوں میں موجود نصرانی میں موجود ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ سینٹ پال کی تعلیمات ہیں. بولسی سے کہتے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں کہیں پہ ذکر ہوا ہے کہ یہ عیسائی ہیں؟ کس لفظ سے ذکر ہوا ہے؟ نصارہ، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں نصارہ ہیں، اور ہم اور حقیقت میں بھی نصارہ ہیں، تو ہم ویسے ایسے ہی کہہ دیتے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات, لیکن صحیح لفظ جو ہے وہ نصرانی ہے. اچھا کیا کہتے ہیں نصرانی یا نصارا؟ مسلمانوں کہتے ہیں کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہو. ہم نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا خیال ہے؟ جو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے وہ کیا ہے؟ ذرا سے ہم سے قبل ذرا سے ہم سے خارج کافر ہے. کیوں؟ ارکان ایمان میں سے بنیادی رکن کون سا ہے؟ الایمان بالانبیاء والرسل. جو سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لے کے سوائے ایک کے, وہ ہے کہ وہ مومن نہیں, در اسلام سے خارج ہے. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. مانتے ہیں. یہ کون مانتا ہے؟ یہ وہ مانتے ہیں. وہ یہ کہتے کہ آپ بھی ہماری طرح مانو, پھر ہم مانیں گے کہ آپ علیہ السلام کو مانتے ہو. جیسے کہ یہ اہل بدعت سارے یہ کہتے ہیں. وہ یہ چاہتے کہ ہم شریعت کو اس عینک سے دیکھیں جیسے کہ ان کی کالی عینک ہے. ہر طرح سے اندھیرے اندھیرے, تاریخیں تاریخیں. یہ نہیں ہو سکتا کبھی. الحمدللہ ہمارا منہج بالکل روشن ہے. ہمیں ضرورت نہیں کہ کوئی کالی یا نیلی عینک پہننے کی. ہم حق کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور حق کی بات کرتے ہیں, اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور صبر بھی کرتے ہیں. فکر نہ کریں, تہمتیں آئیں گی, آتی ہیں, اور مخالفت بھی شدید ہوتی ہے. پہلے بھی ہوتی رہی, ابھی بھی ہوتی رہے گی. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی غرض نہیں ہے. لیکن دو الگ الگ راستے ہیں. وہدینہ النجدین. ایک راستہ صراط مستقیم ہے, ایک راستہ صراط سقیم ہے, جو صراط مستقیم سے بالکل ہٹ کے. تو صراط مستقیم پر چلنے والے, الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے, یہ خیر کا راستہ ہے. واللہ اس کے علاوہ جتنی بھی راستے سارے شر کے راستے ہیں. شصف فرماتے ہیں وورد ذلك فی کلام کثیر من الائمہ. اور یہ لفظ الاثریہ و اہل الاثر. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاہد کیا ہے. امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ اہل الاثر مثل ابی عبداللہ احمد بن حنبل. کیا فرمایا؟ اہل الاثر فرمایا, اہل السنہ الحدیث نہیں فرمایا. لفظ کیا تھا؟ اہل الاثر. پھر یہاں پہ علامۃ اہل البدع الواقعۃ فی اہل الاثر. یہاں پر بھی اہل اثر کا لفظ بیان کیا گیا ہے. تو اہل اثر ثابت ہے, بہترین زمانوں میں ثابت ہے. وورد ذلك فی کلام کثیر من الائمہ. اور یہ صرف اس ایک سلفی عالم یا سلف میں سے عالم کی بات نہیں ہے کہ جو اہل اثر کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے امام موجود تھے جو اہل اثر کا ذکر کیا کرتے تھے کثرت سے. مثل اس کی مثال ابی نصر السجزی, ابن تیمیہ, والسفارینی وغیرہ رحمہ اللہ من اہل العلم. اور ان کے علاوہ اہل علم میں سے. وسموا بذلك نسبة الى الاثر. یہ نسبت کیوں ان کی طرف, یعنی یہ اہل اثر کیوں کہا گیا؟ یہ نسبت کس چیز کی طرف ہے؟ اثر کی طرف ہے. اثر کی وجہ سے نسبت الى الاثر. اثر کسے کہتے ہیں؟ حدیث کا مترادف ہے. اثر اور حدیث, مصطلح حدیث میں آپ کو یاد ہوگا, الخبر, الاثر, الحدیث, یہ سارے جو ہیں یہ مترادف, یعنی ایک جیسے الفاظ ہیں. تفصیل میں تھوڑا سا فرق سامنے آتا ہے. اگر مطلقاً بیان کیا جائے تو پھر وہ یہ. وفی الاصطلاح, اصطلاح میں الاثر مرادف للحدیث. شیخ صاحب فرماتے ہیں اصطلاح میں یعنی علماء اہل سنت والجماعت نے اس چیز پر اتفاق کیا ہے, ان کی صلح ہوئی, اتفاق کیا کس چیز پر؟ کہ الاثر مرادف للحدیث, کہ اثر مرادف ہے, سیم وہی معنی رکھتا ہے جو حدیث کا ہے. یہ دو مختلف نام ہیں ایک چیز کے. ومعنی اہل الاثر, اب اہل اثر, اب اثر کا معنی جان لیا نا, اب اہل الاثر کا کیا معنی ہے؟ ومعنی اہل الاثر کما یقول السفارین, جیسے کہ السفارین فرماتے ہیں, ای الذین انما یاخذون عقیدتهم عقیدتهم من المأثور عن اللہ جل شأنه فی کتابه. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا عقیدہ لیتے ہیں. کہاں سے لیتے ہیں؟ من المأثور, جو موجود اور مأثور ہے. کہاں سے؟ عن اللہ جل شأنه فی کتابه, قرآن مجید سے, او فی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے, او ما ثبت وصح عن السلف الصالح, یا جو صحیح ثابت ہوا سلف صالحین میں سے. کس کون سلف صالحین؟ من الصحابہ الکرام, صحابہ کرام میں سے, والتابعین لهم الفخام, اور جو عظیم تابعین ان کے بعد میں آئے آخر تک. وهذا بمعنى اهل السنه في اطلاق السلف. یہ معنی اہل سنت کا جب سلف کا اطلاق کیا جاتا ہے. کتنا وقت ہمارے پاس بچا؟ بس دو نام اس میں پورا ختم کر لیتے ہیں, تھوڑا سا باقی ہے. رابعا, چوتھے نمبر پہ, الفرقۃ الناجیہ. چوتھا نام اہل سنت والجماعت کا الفرقۃ الناجیہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ای الناجیت من النار، یہ وہ فرقہ جو نجات حاصل کر چکا ہے یا نجات پانے والا فرقہ. کس چیز سے نجات؟ ای الناجیت من النار، جہنم کی آگ سے نجات پانے والا فرقہ. کس نے کہا؟ حیث استثناها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ذکر الفرق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقوں کا ذکر کیا تو اس فرقے کو وہاں سے مستثنی کر دیا، نکال دیا، یعنی سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے اس ایک فرقے کے. وقال کلھا فی النار الا واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، یعنی لیست فی النار، یعنی ایک فرقہ جہنم میں نہیں جائے گا. لفظ فرقۃ الناجی، بعض لوگ سمجھتے تھے کہ حدیث کا لفظ فرقۃ الناجی، سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کا لفظ یہ نہیں فرقۃ الناجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی کہاں سے لیا گیا ہے؟ حدیث کے مفہوم سے لیا گیا ہے. کیا مفہوم ہے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنے گئی، 72 فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، کون سے فرقہ؟ علماء انا علیہ و اصحابی، تو الا واحدہ سے مراد ایک فرقہ جو جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسے کہتے ہیں الفرقہ، فرقہ تو ہے، ستفترق امتی، فرقہ ہے کہ نہیں؟ فرقہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ اسی حدیث کے منطوق سے آیا. ناجی کا لفظ کہاں سے آیا؟ اس کے مفہوم سے آیا. بارک اللہ فیک. جی بالکل، ابھی سنیں. الا واحدہ، یہ سلف نے، یہی تو یہ حدیث میں سلف نے کہا، یہ حدیث کا لفظ ہے. الفرقۃ الناجی حدیث کا لفظ ہے، حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، علماء نے سے اخذ کیا ہے، اسے فرقہ ناجی بھی کہتے ہیں. قال الشیخ حافظ حکمی رحمہ اللہ فی معارج القبول، فی معارج القبول، شیخ حافظ حکمی جو اہل سنت اور سلف علماء میں سے بڑے پائے کے عالم تھے، اور کم سن میں ہی، یعنی 40 سال سے عمر زیادہ نہیں تھی غالباً ان کی، وفات پا گئے تھے، رحمہ اللہ رحمۃً واسعہ. اور جنوب میں، سعودی عرب کے جو جنوبی حصہ ہے ان میں بڑے عالم تھے. ان کی بڑی معروف پیاری کتاب معارج القبول، سلم الرسول کی شرح ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. ان میں فرماتے وقد اخبر الصادق المصدوق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق نے خبر دی، ان الفرقۃ الناجیۃ، فرقہ ناجیہ کون ہے؟ بے شک فرقہ ناجیہ یہ ہیں، ہم من کان علی، یہ وہ لوگ ہیں جس کس چیز پر تھے، علی مثلی ما کان علیہ ہو و اصحابہ، جس چیز پر آپ وسلم خود تھے اور آپ وسلم کے صحابہ تھے. تو یہ نام اس حدیث سے لیا گیا ہے. خامسا، پانچویں نمبر پہ، الطائفۃ المنصورہ، یہ حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں میں، 73 فرقوں والی حدیث ترمذی میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ. اچھا، خامسا الطائفۃ المنصورہ، یہ نام، پانچواں نام، طائفہ منصورہ کہاں سے آیا؟ وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. یہ نام حدیث سے لیا گیا ہے. کون سی حدیث؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال، ہمیشہ رہے گی طائفة، ایک چھوٹا سا گروہ، طائفة فرقة بھی ہے، طائفة بھی، طائفة فرقة سے کم معنی میں آتا ہے، طائفة ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، طائفة من أمتي، میری امت میں سے، ظاہرین، جو ظاہر ہوں گے، غالب ہوں گے، حتى يأتيهم أمر الله، کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا، امر کس چیز کا؟ تا قیامت، سبحان اللہ، وہم ظاہرون، وہ ایسے ظاہر اور غالب رہیں گے. ایک روایت میں حق بھی آیا ہے، بعض روایت میں یوں آیا ہے، ایک روایت میں ظاہر علیہ، مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں ظاہر علی الحق ہے اور بعض روایت میں اس کے علاوہ بھی ہے، بعض روایت میں قتال کا لفظ بھی ہے، تو مختلف روایات، ان میں سے ایک روایت کو شیخ صاحب نے لی جو سید مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو طائف کا لفظ تو ہے، الطائفة المنصورة، منصورہ کہاں سے ہے؟ مفہوم کس چیز کہاں سے، کس لفظ سے لیا گیا ہے؟ ظاہرین حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون، ہمیشہ رہیں گے کہ نہیں؟ ظاہر غالب کو کہتے ہیں، اور غالب منصور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. سادسا، چھٹا نام، السلفية والسلفيون ويه مرة موجودة. كتاب كرام كيا هي كن سلفيا على الجادة. أبي مقدمة چل رہے ہیں ابھی تک. تو چھٹا نام ہے السلفية أو السلفيون. جیسا کہ پہلے نام بغیر کسی وجہ کے نہیں تھے, یہ نام بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. جیسے پہلے نام کے دلائل تھے, شرعی نام تھے, یہ نام بھی شرعی نام ہے. بارک اللہ فیکم. نسبة للسلف, سلفية, سلف کس کی طرف نسبت ہے؟ سلف کی طرف نسبت ہے. والسلف في اللغة, لغت میں سلف کسے کہتے ہیں؟ جمع سالف, سالف کی جمع ہے. والسالف, سالف کسے کہتے ہیں؟ المتقدم, جو پہلے گزر چکا, جو پہلے گزر گیا. والسلف, اور سلف کون ہے؟ الجماعة المتقدمون, وہ جماعت جو پہلے گزر چکی ہے. ومنه قوله عز وجل, اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين, اور ہم نے ان کو بنایا ہے سلف, گزرے ہوئے لوگ, ومثلا, اور مثال, للآخرین, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ان کے لیے عبرت بنایا ہے. قال البغوی فی تفسیرها, امام بغوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, والسلف, اس آیت کی تفسیر میں سورۃ زخرف آیت نمبر 56 کی تفسیر میں بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, والسلف, سلف کون ہے؟ من تقدم من الآباء, جو لوگ گزر چکے ہیں آباء و اجداد میں سے, آباء میں سے, والدوں میں سے. فجعلناهم متقدمین, ہم نے ان کو متقدمین بنا دیا, لیتعظ بهم الآخرون, تاکہ جو بعد میں آئے ہیں ان کے اولاد میں سے وہ عبرت حاصل کریں اپنے ان باپوں کی بد اعمالیوں سے, جو غلط کام وہ کر چکے تھے, ان سے عبرت حاصل کریں اور ویسا کام نہ کریں. وقال ابن الاثير, اور ابن الاثير نے فرمایا, سلف الانسان, انسان کا سلف کون ہے؟ من تقدمه بالموت, جو موت کی وجہ سے ان سے پہلے گزر چکا, من آبائه, اس کے آباء میں سے, وذوی قرابته, رشتہ داروں میں سے. ولہذا سمی الصدر الاول من التابعین السلف الصالح, اور اس لیے جو صدر اول تابعین میں سے ان کو سلف صالح کہا گیا. هذا في اللغة, یہ لغت کے اعتبار سے. واما في الاصطلاح, اصطلاح کے اعتبار سے تابعین کیوں کہا؟ کیونکہ جو ان سے پہلے صحابہ تھے, ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان کے سلف ہیں. یہ لغت کے اعتبار سے فرما رہے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام کو انہوں نے خارج کر دیا. اس لیے کہتے ہیں واما في الاصطلاح, اصطلاح میں یعنی علماء کے, علماء نے جمع ہو کر اس مفہوم کو یا اس معنی کو بیان کیا ہے سلف کے معنی کو. فما المقصود بالسلف الصالح, سلف الصالح سے کیا مقصود ہے؟ وما منهجهم في العقيده, ان کا منهج کیا ہے عقیدہ میں؟ وما ابرز صفات منهجهم, اور ان کے صفات, منهج کی صفات کی کیا بڑی بڑی خوبیاں ہیں؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله في الدروس التاليه, یہی ان شاء الله جانیں گے اگلے دروس میں. یعنی ابھی درس, دروس کی ابتدا اگلے درس سے ہوگی ان شاء الله. سلفیت کیا ہے, کسے کہتے ہیں؟ كن سلفين على الجادة, يا أصل درس إن شاء الله أقل درس شروع هوغا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. واجب ليلة مجھ سے أقل درس کا. شيخ صاحب نے پانچ نام بتائے ہیں اہل سنت والجماعت کے, ان میں سے مجھے تین نام چاہیے دلیل کے ساتھ. چھٹا نام تو ابھی ہم نے نہیں پڑھا نا, اسے میں نے پانچ کہے ہیں. چھٹا نام تو ابھی ہم پڑھیں گے آگے, جو پچھلے پانچ نام گزر چکے ہیں. ان پانچوں میں سے تین دلیل کے ساتھ مجھے یہ نام چاہیے. یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ کچھ شخص آپ سے پوچھتا ہے, بھائی ہم صرف مسلمان ہیں, یہ طائفہ منصورہ, اہل الاثر, اہل الحدیث, کہاں سے لے کے آئے ہو بھائی؟ دلیل ہے آپ کے پاس, ہمیں دکھاؤ, نہیں تو خاموش اختیار کرو. صرف مسلمان پہ آپ کو کہوں, فتنہ امت میں فتنے مت کیا کرو. تو اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو مجھے اگلے درس میں دینا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.